الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے. حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہے، ہے بھی تو اتنی تھوڑی کہ وہ انسان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور انسان کو اللہ نے یہ نعمت کامل عطا فرمائی. عقل کا کام ہے سوچنا، چنانچہ جیسے دل میں جذبات ہوں گے ویسی انسان کی سوچ ہوگی. اگر نیکی کے جذبات ہیں تو دماغ کی سوچ بھی نیکی پر ہوگی، اور اگر گندے جذبات ہیں تو سوچ بھی گندی ہوگی. تو انسان کی سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. یہ منحصر ہوتا ہے اس بندے پر کہ اس کے دل میں کیا ہے. آج سے ہزار سال سے پہلے ہمارے مشائخ نے یہ بتلا دیا کہ دل کا کنٹرول انسان کے دماغ پر ہوتا ہے، جبکہ 2013 میں، یعنی پچھلے سال، سائنس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی دل کا انسان کے دماغ پر کنٹرول ہوتا ہے. اب یہ سائنسی طور پر ثابت ہو گیا. نقطہ یہ تھا کہ بچے کے جسم میں دماغ ابھی نہیں بنا ہوتا اور اس کا دل چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو دل کو کون چلاتا ہے؟ دماغ تو چلا نہیں سکتا کہ وہ تو بنا ہی نہیں ابھی پورا. تو انسان کا دل کیسے چلتا ہے؟ تو اس پر ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اس کا نام ہارٹ برین رکھا گیا. ہمارے دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دماغ میں سوچ کا سلسلہ چلتا ہے. چنانچہ سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے دل میں 40,000 نیورونز ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا جو دماغ ہوتا ہے دل میں، اصل اس کی حکومت ہوتی ہے انسان کے بڑے دماغ کے اوپر. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتلا دیا، لہم قلوب یعقلون بها، اے کاش ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے. تو جب انسان کو پتہ ہی نہیں تھا فرق کیا ہے دل اور عقل میں، قرآن نے اس وقت بتا دیا. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے نا، جس نے انسان کو پیدا کیا وہ تو جانتے ہیں. تو قرآن پاک نے اس کو بہت کھول کے بتا دیا، ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے. اب سائنس نے بھی کہا کہ ہاں، انسان کے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اور اس دماغ کی کنٹرول ہوتا ہے اس بڑے دماغ کے اوپر. کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں سمجھنی مشکل تھیں، آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا. مثال کے طور پر ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے بعض چیزوں کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور سائنس نے ان کو مادی نظر سے اب دیکھا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی کہ انسان کے دماغ سے جو نروز ہیں، جو وائرنگ ہے، وہ انسان کے پورے جسم میں پھیلتی ہے. ہر عضو جو حرکت کرتا ہے تو اس کو دماغ سے سگنل مل رہا ہوتا ہے. یہ ہماری وائرنگ ہے اندر کی، اور یہ وائرنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. بک آف میڈیسن میں یہ لکھا ہوا تھا कि अगर इंसान के नर्व्स को जिस्म से निकाल के हर एक को अलग किया जाए और दूसरे के साथ बांधा जाए तो दो मर्तबा पूरी जमीन का चक्कर लग सकता है। इतनी वायरिंग एक बंदे के अंदर इस्तेमाल हुई है कि इस तार का दो मर्तबा पूरी जमीन के अंदर चक्कर लग सकता है, सुभान अल्लाह, और हमें पता ही नहीं। और एक तार दूसरे से इंसुलेटेड है, यानी बंडल बना हुआ जा रहा है और हर नर्व दूसरे से इंसुलेटेड होती है, वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती। अब इंसान के दिमाग के दो हिस्से हैं, एक दायां हिस्सा एक बायां हिस्सा। तो बायां हिस्सा जो है उससे सारी वायरिंग निकल के एक रस्सी की शक्ल में इंसान के दिमाग के वस्त में से गुजर के लेफ्ट साइड पर आती है और वो इंसान के लेफ्ट साइड के जितने आज़ा हैं उनको कंट्रोल करती है। लिहाजा अगर लेफ्ट साइड पर फालिज पड़े तो दिमाग के राइट साइड पर ऑपरेट किया जाता है और अगर राइट साइड पर फालिज पड़े तो इंसान के दिमाग के लेफ्ट साइड पर ऑपरेट किया जाता है। इधर की तारें बंडल बन के यहां आती हैं और इधर की तारें बंडल बन के यहां आती हैं और बिल्कुल सर के वस्त में ये दो बंडल यूं इकट्ठे होते हैं। जहां ये दोनों बंडल इकट्ठे होते हैं हमारे मशायख ने उसको लतीफे कालबिया कहा और वस्त दिमाग के अंदर उंगली रख के अल्लाह कहा और फरमाया कि इससे पूरे जिस्म में अल्लाह लौट। अब बताएं 1400 साल पहले कौन जानता था कि पूरे जिस्म की ये वो जगह है जहां सारी वायरिंग का यानी जंक्शन मौजूद है। ये कश्फ की नजर में हमारे बुजुर्गों ने देख लिया, अल्लाह ने उनको कश्फ की नजर से दिखला दिया था। अच्छा, फिर दिमाग के अंदर एक अजीब बात है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से इंसान के मुख्तलिफ आज़ा को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो दिमाग का पीछे का हिस्सा है ना उससे हमारी बेनाई का कंट्रोल होता है, इसलिए अगर कोई बच्चा बैक साइड पे यूं जमीन पे गिर जाए फर्श पे और सर पे चोट आए तो उसकी बेनाई जायल हो सकती है, या कोई इंसान किसी बच्चे को सर के पीछे से मारे तो उसकी बेनाई जायल हो सकती है, क्योंकि बेनाई का ताल्लुक दिमाग के पिछले हिस्से के साथ है और दाएं साइड का ताल्लुक बाएं आज़ा के साथ है और बाएं साइड का ताल्लुक दाएं आज़ा के साथ है। फिर एक नई रिसर्च जो सामने आई कि इंसान के दिमाग में जो अगला हिस्सा है उसमें जितनी मुहलिक बीमारियां हैं उनका ताल्लुक है शहवात का और गुस्से का और हसद और कीना, ये तमाम की तमाम जो बीमारियां हैं लस्ट है ये दिमाग के अगले हिस्से से वाबस्ता है। साइंस ने इसको अब साबित किया स्कैन के जरिए से कि एक इंसान पर शहवत सवार होती है तो दिमाग के किस हिस्से को सिग्नल जाता है जो एक्टिवेट होता है, तो उन्होंने देखा कि दिमाग का अगला हिस्सा होता है, गुस्सा आता है तो अगले हिस्से में खून ज्यादा जाता है, तो उन्होंने नतीजा निकाला कि दिमाग का अगला हिस्सा सेंटर है। और हमें 1400 साल पहले शरीयत ने यह बतला दिया कि तुम अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना चाहते हो तो तुम्हारी अना का मरकज ये तुम्हारी विस्ते पेशानी है, यहां तुम्हारा नफ्स है और तुम्हें इस अपने नफ्स को अल्लाह के सामने पामाल करना पड़ेगा, सजदे में झुकाना पड़ेगा। अब सजदे का हुक्म तो देखो 1400 साल पहले मिला, साइंस को तो पता भी नहीं था, लेकिन अब आके साइंस ने भी साबित कर दिया इंसान के नफ्स की खराबियां हैं उनका ताल्लुक इंसान के दिमाग के अगले हिस्से से है, इसलिए हमारे मशायख अगले हिस्से पे लतीफ नफ्स की निशानदेही फरमाते थे। तो इंसान की सोच एक नेमत है, मगर फर्क यह है कि अगर ये सोच पाक हो तो फिर ये मारिफ को ढूंढ लेती है पा लेती है, पर अगर ये सोच नापाक हो तो ये इंसान को उल्टा गुनाहों की दलदल में धकेल देती है। इसीलिए पहले जिक्र है बाद में, हमारे मशायख ने कहा फिक्र की गंदगी फिक्र से दूर होती है। इस बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठा लीजिए, फिक्र की गंदगी जिक्र से दूर होती है। जब तक इंसान कसरत से जिक्र नहीं करेगा उसकी सोच पाक नहीं होगी, सोच को पाक करने के लिए जिक्र की कसरत लाजमी है, इसलिए जो लोग जिक्र की कसरत करते हैं उनकी सोच पाक होती है, नफसानी शैतानी शहवानी ख्यालात से उनकी जान छूट जाती है, पाकीजा ख्यालात उनके जहन दिमाग में रहते हैं, اچھی سوچ رہتی ہے تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہو جاتی ہے. بعض مشائخ نے فرمایا کہ ذکر فکر کی کنجی ہے, جو ذکر کرتا ہے اس کی فکر پھر پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر ایک انسان نے ذکر نہ کیا ہو اور وہ فکر سے کام لے تو اس کی فکر جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ غلط نتیجے پر پہنچائے گی. دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں, بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دین پہ محنت کرتے ہیں اور ان کی عقل سمجھ دین میں استعمال ہوتی ہے, ہم شریعت کی نظر میں ان کو فقہا کہتے ہیں, یہ تشریحی نظام ہے, اور ایک ہے تکوینی نظام. تو کچھ لوگ اس میں غور و خوض کرتے ہیں جیسے سائنسدان اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں, یہ تکوینی نظام کے فقہا ہوتے ہیں. کام دونوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جو تکوینی نظام کے سائنسدان ہیں وہ اللہ تعالی کے جو مادی چیزیں ہیں ان پہ غور خوض کر کے اس سے لا آف نیچر اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس قانون پہ, فزیکل لاز پہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور جو تشریعی نظام کے فقہا ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے فقہی اصول و کلیات نکالتے ہیں کہ شریعت کن اصولوں کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آپ حساب پڑے ہوئے بندے کے کوئی سوال دے دیں وہ اس کا جواب دے دے گا تو حیرت ہوتی ہے کہ سوال تو ہیں لاکھوں تو یہ جواب کیسے دے دیتے ہیں. بھائی ان کے پاس الجبرا کے فارمولے بنے ہوئے ہیں, آپ 1 کروڑ سوال بھی لائیں گے وہ ان اصولوں کو استعمال کر کے ان سب کے جواب نکال دیں گے. اسی طرح انسانی زندگی کے مسائل تو ہیں کروڑوں خربوں اربوں خربوں, تو مفتی ہر بات کا جواب کیسے دے دیتا ہے. بھائی ان کے پاس بھی اصول و کلیات ہیں, جو مسئلہ لائیں گے وہ شریعت کے اصول و کلیات کو استعمال کر کے جواب. عوام الناس کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مفتی فتوے بنا لیتے ہیں. مفتی فتویٰ بناتا نہیں, مفتی فتویٰ بتاتا ہے, فرق ہے. بنانا اور چیز ہوتی ہے اور بتانا اور چیز ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافر بناتے ہیں. جی بھائی بناتے نہیں ہیں کوئی, وہ تو بتاتے ہیں. تو بتانا اور چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک پانی کا پمپ ہوتا ہے, وہ زمین میں چھپے ہوئے پانی کو نکال کے باہر کر دیتا ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے. تو فقیہ کی مثال بھی اس پانی کے پمپ کی طرح ہے کہ شریعت کے اندر مسئلوں کا جواب تو موجود ہوتا ہے لیکن ایک عام بندے کے لیے اس تک پہنچنا یہ مشکل ہوتا ہے, اس کی پرواز اتنی نہیں ہوتی, اس کا علم اتنا نہیں ہوتا, گہرائی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس جواب تک پہنچے. تو فقہا شریعت کے اس میدان میں غور و فکر کر کے اس جواب کو نکال کے ان کے سامنے کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو فقہا ہیں یہ ہمارے محسن ہیں. فقہا وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ نے 100% شریعت کے مطابق چلنے والی طبیعتیں عطا کی تھیں, چنانچہ وہ منشاء شریعت کو پہچانتے تھے. یعنی خاص بات جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی عقل مند بڑے تھے, بھائی فقط عقل کی بات نہیں ہے, عقل سے پہلے وہ منشاء شریعت کو سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو اتنا تقویٰ دیا تھا, نیکی دی تھی, جب منشاء شریعت کو سمجھتے تھے تو ان کی سوچ پھر ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتی تھی. یہ خاص بات تھی. اس لیے امام اعظم و علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل سوچ میں بھی دوسروں سے اعلیٰ تھے اور اپنے تقویٰ میں بھی دوسروں سے اعلیٰ تھے. جیسی نماز وہ پڑھتے تھے ان کے زمانے میں ایسی نماز دوسرا بندہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. تو ان کی طبیعتیں بالکل شریعت کے مطابق ڈھلی ہوئی تھیں اور وہ شریعت کی منشا کو پہچانتے تھے, اس لیے ان کی سوچ ہمیشہ ثواب تک پہنچتی تھی, حق تک پہنچتی تھی. امام اعظم علی پر رحمۃ اللہ کی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ عام بندے کی عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی, چنانچہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھت سے ایک سانپ گر گیا، پہلے بندے پر گرا، اس نے جب ہاتھ ہلایا تو سانپ دوسرے پر آ کر گرا، اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ تیسرے پہ آ کے گرا، تیسرے نے ہلایا تو چوتھے پر، جب چوتھے پہ گرا تو سانپ نے ڈس لیا اور چوتھا بندہ فوت ہو گیا. اب مسئلہ یہ چھڑ گیا کہ بھائی اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ ایک ہوتا ہے ارادے سے قتل کرنا، اس کا قصاص ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بن ارادے کے کسی کا قتل ہو جانا، اس کی دیت ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی گھر سے نکلا جلدی سامان لانے کے لیے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی دیت ہوتی ہے، کہ وہ مارنے کے ارادے سے تو نہیں نکلا تھا نا، وہ تو ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دیت کون ادا کرے؟ کسی نے کہا کہ جی پہلا بندہ ادا کرے کیونکہ اس نے پھینکا تھا، کسی نے کہا نہیں آخری بندہ ادا کرے، کسی نے کہا نہیں چاروں برابر ادا کریں، یعنی جن چاروں نے پھینکا تھا وہ چاروں برابر ادا کریں. کوئی صورت نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ فائنل بات کیا ہے. امام اعظم ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، پہلے پہ سانپ گرا، اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو وہ سانپ دوسرے پہ گرا، مگر اس نے دوسرے کو ڈسا نہیں، لہذا پہلا بندہ تو بری ہو گیا کہ اس کا فعل اتنا ہی تھا، اس پر کوئی جرم نہیں ہے. اب دوسرے نے اپنی جان بچانے کے لیے سانپ کو پھینکا تو وہ تیسرے پہ گرا، اور اس نے تیسرے کو بھی نہیں ڈسا تو دوسرا بھی بری و ذمہ ہو گیا، تیسرے نے چوتھے پہ پھینکا، چوتھے کو بھی نہیں ڈسا تو وہ بھی بری و ذمہ، ہاں چوتھے نے پانچویں پہ پھینکا تو پانچویں کو اس نے ڈس لیا. اب غور کریں گے کہ کیا سانپ نے گرتے ہی کاٹا تھا یا گرنے کے کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا؟ تو یہ کیا بات ہوئی، تو سانپ نے کاٹا تھا انہوں نے؟ نہیں، اگر گرتے ہی کاٹا تھا تو پھر چوتھا دیت ادا کرے گا کہ اس کے فیل کی وجہ سے اس کی موت آئی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا تو جیسے پہلوں پہ جان بچانا لازم تھا، پانچویں پہ بھی لازم تھا. تو دیکھا تو واقعی کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا، چنانچہ اس پہ بھی دیت نہیں تھی، سارے بری. یہ جو ہے نا گہرائی سوچ کی، یہ اللہ فقہا کو عطا فرماتا ہے، چنانچہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. امام اعظم علی فرحمۃ اللہ کے حالات زندگی پڑھیں، آپ کو ایسے سینکڑوں واقعات آئیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیسے وہ اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ مسئلہ چلا کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے چار رکعت، تو دوسری رکعت کی اتحیات میں عبدہو و رسولو یہ پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے، پر تو بھول گیا اور اس نے آگے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. تو فقہا نے کہا کہ اگر اس نے پڑھا اللہم اور یاد آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس پر سجدہ ثواب نہیں ہے. اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی اور پھر کھڑا ہو گیا، پھر بھی سجدہ ثواب نہیں. اگر اس نے پڑھا اللہم صلی علی اور یاد آ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بھی اس پر تاخیر نہیں ہے. لیکن اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، اب اس پر سجدہ ثواب ہوگا کیونکہ اس نے تاخیر کر دی اگلے فرض کے ادا کرنے میں. اب جب امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو عجیب بات کہ ان کو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت رکھی ہوئی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ ثواب کرنا پڑے گا؟ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ ثواب کرنا پڑے گا؟ تو امام اعظم علی فرحمۃ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بندہ غفلت سے آپ کا نام لے گا اس کو سجدہ ثواب کرنا پڑے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے گا، ہاں تم نے اچھا فتویٰ دیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فہم ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ادا کر لیتے ہیں. چنانچہ فقہا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مزاج شریعت کو سمجھا،
اور ان کا نیکی ان کے اندر نیکی اور تقوی اتنا تھا کہ جو معاملہ ہوتا تھا وہ مزاج شریعت کو سمجھنے وجہ سے ہمیشہ حق پہ پہنچتے تھے اور وہ بات بتاتے تھے اور ان کا فیض اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا. شروع شروع میں بیسیوں فقہا کی پیروی ہوتی تھی, بیسیوں حضرات ایسے تھے جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی اقتداء ہوتی تھی شروع شروع میں, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ چار حضرات ایسے تھے جن کے کام کو اللہ نے قبولیت بخشی اور وہ کام پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے پھیلا. اب بعض لوگ کوشچن پوچھتے ہیں, وہ جی چار ہی کیوں, باقی کیوں نہیں؟ تو بھائی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کے 12 بچے ہیں, ایک فوت ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا, اور آخر پہ چار بچے. اب وراثت کتوں میں تقسیم ہوگی؟ چار میں ہی ہوگی نا. تو اسی طرح پہلے اور بھی فقہا تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ابتدا ختم ہوتی گئی اور اللہ نے چار کو ایسی قبولیت بخشی کہ پوری دنیا میں لوگ ان کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, مذہب پر عمل کرنے والے ہیں. چنانچہ فقہا کی اپنی منازل ہیں. اس کو کہا گیا کہ فقہا کی سات منازل. سب سے پہلے فقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع. مجتہد فی الشرع کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ انہوں نے شریعت سے اصول نکالے, اصول کو انہوں نے یعنی لکھا بتایا, چنانچہ وہ مجتہد فی الشرع کہلائے. پھر آگے ان کے شاگرد آئے جو اصول میں تو ان کے ساتھ تھے مگر انہوں نے بعض مسائل میں اختلاف کیا, ان کو کہا گیا مجتہد فی المذہب, جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات اصول میں تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے مگر بعض جگہوں پر انہوں نے کہیں کہیں اختلاف کیا. پھر اس کے بعد فقہا آئے, ان کو کہا گیا مجتہد فی المسائل, جیسے تحاوی رحمۃ اللہ علیہ, حلوانی رحمۃ اللہ علیہ, کرخی رحمۃ اللہ علیہ, کہ انہوں نے بھی مذہب اور اصول اسی کو اپنایا لیکن کہیں کہیں مسائل میں انہوں نے بھی اختلاف کیا. پھر اس کے بعد اجتہاد نہ رہا بلکہ اصحاب آئے, ان کو کہتے ہیں اصحاب التخریج, کہ انہوں نے جو پہلے اصول اور یعنی اصول تھے اسی مذہب پہ رہتے ہوئے, اصولوں پہ رہتے ہوئے بعض مسائل کی تخریج کی انہوں نے, تو ان کو اصحاب التخریج کہتے ہیں, جیسے رازی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد آئے حضرات جن کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں, کہ دو فقہا کا قول سامنے آیا انہوں نے بتا دیا جی کہ یہ راجے قول ہے, اس کو ترجیح حاصل ہے, تو یہ اصحاب الترجیح کہلائے, جیسے قدوری یا ہدایہ, علامہ برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ, تو یہ وہ حضرات تھے اصحاب الترجیح تھے. پھر اس کے بعد اصحاب التمیید آئے, کہ جنہوں نے یعنی فرق کر دیا, دو اقوال تھے تو ان میں دونوں میں فرق کر دیا, جیسے صاحب کنز اور مختار. پھر اس کے بعد جو حضرات آئے وہ سب کے سب فقط ناقل تھے. ناقل کا کیا معنی؟ کہ فقہ کی جو تدوین تھی وہ کام مکمل ہو چکا, اب یہ حضرات اپنے اقابر کے اقوال اور ان کو سامنے رکھ کے فقط اس کو نقل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا فتاوی ہر مفتی کے میز پر موجود ہوتا ہے, ان کو بھی انہی میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی فقط نقل کرنے والے ہیں. اب آپ سوچئے کہ فقہا کا درجہ کتنا اونچا ہوگا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو بھی کہا گیا یہ تو فقط بتانے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں. اور آج کل بھی جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کو خود اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ ہو چکا کام، اب تو صرف بتانا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی نے گھر بنانا تھا تو کنٹریکٹر نے ایک بہترین خوبصورت گھر بنا کے اس کو دے دیا، اب ہر کام اس میں مکمل ہے، تو آنے والا کیا کرے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا چونکہ ہر کام کیا کرایا. اسی طرح یہ جو فقہ کی عمارت تھی اس کو ہمارے اکابر نے تدوین کر دیا، تعمیر کر دیا اس طرح سے کہ آج کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض نوجوان کہتے ہیں وہ جی پہلو نے اجتہاد کیا ہم جو نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ تدوین فقہ کس کو کہتے ہیں، اس لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے پیروی کرنے والے آج کل بہت بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں تو چار ائمہ تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. آج کے زمانے میں ایک نیا امام ہے، اس کا نام ہے امام گوگل. چنانچہ کوئی مسئلہ پوچھ لو جی میں نے گوگل سے تلاش کیا ہے، اللہ کی شان، گوگل سے مسائل کو تلاش کیا، دین کو سمجھنے ہی نہیں. چنانچہ یہ اجتہاد کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی دین تھی ان حضرات کو کہ جن کی طبیعتوں میں تقویٰ تھا، نیکی تھی، ان کی طبیعتیں شریعت کے بالکل مطابق ڈھلی ہوئی تھی، وہ مزاج شریعت کو سمجھتے تھے، لہذا ان سے جب لوگوں نے سوالات پوچھے تو انہوں نے بتایا. چنانچہ ہمارے اکابر اس زمانے میں سوچ کے مسائل لکھتے تھے، پھر اس کا جواب لکھتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تو سوال کیا تھا کسی نے کہ حضرت جو مسئلے پیش ہی نہیں آئے آپ ان کو سوچ کے فرضی مسئلے اور اس کے جواب لکھنے میں وقت لگاتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھو جب آگ لگ جاتی ہے پھر کنویں کھودنے کا فائدہ نہیں ہوتا، پانی کا انتظام پہلے کرنا پڑتا ہے، تو ہم پہلے سے پانی کا انتظام کر رہے ہیں کہ کسی کو ضرورت پڑے گی تو پہلے سے مسائل اس کے سامنے موجود ہوں گے. تو یہ حضرات محسن ہیں امت کے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے، اپنے احباب، والدین، اہل خانہ کے لیے دعا مانگیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی لڑی میں جتنے فقہا ہیں سب کے لیے روزانہ دعا مانگیں، ہم مرہون منت ہیں. اگر یہ حضرات یہ کام نہ کرتے تو ہم شریعت کے اوپر کیسے عمل کر پاتے؟ انہوں نے کام کو آسان کر دیا، ہیر انہوں نے فقہ دی، ہمارے ذمہ فقط اس کو کھانا ہے. اور جو بندہ ان کی پیروی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس سے دو سوال ہوں گے، پہلی بات کہ آپ نے کھیر کیسے پکائی، اسی پہ پکڑے جائیں گے کہ تم نے مسئلہ تو ٹھیک نہیں جو ہے نکالا. ہم سے تو صرف ایک سوال پوچھا جائے گا، بھئی آپ نے عمل کیا؟ جی کیا. کیسے کیا؟ جی ہمارے بڑوں نے یہ بتایا تھا، ہم نے اس پر عمل کر لیا. تو ہماری جان تو آسانی سے چھوٹ جائے گی. ہم ہیں لکیر کے فقیر، ہم کیا ہیں؟ لکیر کے. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنی خوبی سمجھتے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں لکیر کا فقیر بنا دیا. ہم نے ایک مرتبہ ایک شہر جانا تھا بیرون ملک میں، شہر بہت بڑا تھا، اور جس صاحب کے ہاں پروگرام تھا وہ شہر کے اندر رہتے تھے اور کافی مشکل تھا وہاں تک پہنچنا. انہوں نے اپنا ایڈریس اور ڈائریکشن نکال کے نا سب کو دے بھی دی تھی، بھائی جس نے آنا ہو میرے گھر اس طرح ہے. ہمارے جو ساتھی تھے لے کے چلنے لگے، میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کیسے پہنچیں گے؟ کہنے لگا جی انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہیں. میں نے کہا ڈائریکشن سے آپ جو ہے نا اتنا اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں، ان کو یہ کہیں کہ ہم شہر کے باہر جب پہنچیں گے نا تو ایک بندہ وہ وہاں پر بھیج دیں، اور وہاں سے وہ بندہ ہمیں خود لے کے شہر میں جائے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اگر ہم گم ہو گئے تو ایسا نہ پروگرام ہی کرنا مشکل ہو جائے. چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فون کر دیا کہ بھئی ہم ٹول ٹیکس والی جگہ پر پہنچیں گے، میں فون کر دوں گا، آپ ایک بندے کو وہاں بھیج دینا جو راستہ جانتا ہے. اور ہم ہمیں وہ لے کے وہاں پہنچ جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب کوئی 9-10 بندے تھے جو جا رہے تھے, سب کے پاس ڈائریکشن تھی. ہم لوگ تو الحمدللہ وقت پہ پہنچ بھی گئے اور پروگرام بھی کر لیا, اور بعض تھوڑی دیر سے پہنچے, کچھ زیادہ دیر سے, اور بعض کا پروگرام ہی مس ہو گیا. اچھا جو صاحب خانہ تھے نا, چونکہ بیرون ملک میں یہ منمانی بہت ہے, تو وہ بھی اسی طرح کے تھے, میں نہیں مانتا. کچھ ہوتے ہیں نا, میں نہیں مانتا, ان کا بھی ذہن اسی قسم کا تھا. تو وہ آئے اور کہنے لگے جی آج تو کچھ لوگوں کا پروگرام ہی مس ہو گیا. میں نے کہا بھئی بات یہ تھی کہ ہم نے تو مقلد بن کے سفر کیا, اس لیے ہم تو وقت پہ پہنچ گئے, اور یہ جتنے غیر مقلد تھے یہ نہیں پہنچ سکے. تب ان کو سمجھ میں بات آئی کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بھائی جن کو اللہ نے علم دیا, ان کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, یہ تکلیف ہے اور یہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جس بندے نے میری طرف انابت اختیار کی تم اس کی اتباع کرو. یہ حکم ہے, حکم خدا ہے, یہ فرض ہے. تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی اقتداء کریں جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے تھے, بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک ہوتی ہے تقلید شخصی, وہ واجب ہے. چونکہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی حضرات تھے جو ایک ہی عالم کے قول پر عمل کرتے تھے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس نانو کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا تھا, اور دوسرے شہروں میں دوسرے صحابہ کے قول پہ فتویٰ عمل ہوتا تھا. تو یہ تقلید شخصی صحابہ میں بھی موجود تھا. جب شروع میں فقہا نے مسائل بتائے تو ابتدا میں جو مفتی اور قاضی حضرات تھے نا, یہ تقلید تو کرتے تھے مگر تقلید شخصی نہیں تھی. وہ کبھی اس کے قول پہ فتویٰ دے دیتے تھے, کبھی اس امام کے قول پہ, کبھی اس امام پہ, اور یہ تقریباً 100-200 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر درمیان میں ایک خرابی آ گئی. وہ کیا کہ جو قاضی تھا وہ تو متعین کرتا تھا وقت کا بادشاہ, تو بادشاہوں نے دیکھا کہ یہ فلاں صاحب جو ہے نا, ان کی طبیعت ذرا ہمارے ماننے والی ہے, یہ ہماری بات کو سنیں گے, تو ہم ان کو متعین کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے من مرضی کے بندوں کو متعین کیا, عدالت میں قاضی بنا دیا. اب جب قاضی بن گئے اور وہ ان کی مرضی کے لوگ تھے, تو ایک مقدمہ آیا جو بادشاہ کے مخالف بندے کا تھا, تو بادشاہ نے اشارہ کر دیا کہ ذرا ٹکا کے فتویٰ دینا. چنانچہ تمام آئمہ کے اقوال میں جس کا قول سب سے زیادہ ٹائٹ تھا نا, انہوں نے اس پہ فتویٰ دے دیا. اور جب اپنی جماعت کا بندہ کوئی تھا اس کا مقدمہ آیا, تو اشارہ کر دیا ذرا نرمی کریں, تو جس فقیہ کا قول سب سے نرم تھا انہوں نے اس پہ فتویٰ دے دیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو علماء تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی بنانا تو اس کو, یہ عہدہ دینا تو بادشاہوں نے ہوتا ہے, اور بادشاہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں, لہذا یہ منشا شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا, یہ بادشاہ کی منشا پہ عمل ہو رہا ہے. لہذا انہوں نے طے کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی قاضی ہوگا نا, وہ ایک امام پہ فتویٰ دے گا, وہ دوسرے کے قول پہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ جو اختیار تھا نا, وہ اس وقت کے علماء نے مل کر اجتماعی طور پر اس کو بند کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ دین مذاق بننے سے بچ گیا, ورنہ تو جو اپنا ہمدرد ہے اس کے لیے نرم فتویٰ, اور جو اپنا مخالف ہے اس کے لیے گرم فتویٰ. تو اس طرح شریعت حفاظت ہو گئی. چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ جی میں امام حنیف رحمت اللہ کی تقلید کروں گا, یا میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی. جس علاقے میں زیادہ لوگ ہوں, جیسے پاکستان اور انڈیا, احناف زیادہ ہیں, تو وہاں پر اسی امام کی پیروی کرنا اولا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. اکیلا بندہ دوسرے مذہب کے فتوے کہاں سے پوچھے گا, کیسے عمل کرے گا. لیکن شروع میں تو اختیار ہوتا ہے, جب ایک مرتبہ اختیار کر لیا تو اب سارے فتوے پھر انہی کے مطابق ہوں گے. اس لیے نوجوان ذہن جو آج انٹرنیٹ سے مسئلوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں, وہ بہت زیادہ حد تک گمراہی میں چلے جاتے ہیں اور وہ کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور ان بیچاروں کا دین کا علم تو ہوتا نہیں، اور دین کو پڑھے بغیر وہ دین میں اجتہاد کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک جگہ کھانا تھا، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، کھانے کے دوران نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ چلا تو اس عاجز نے کہہ دیا جی احناف کے نزدیک تو وقت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھ لیں گے نماز۔ اس نے جیسے احناف کا لفظ سنا نا کہنے لگے جی جتنے ذہین امام حنیفہ تھے اتنا ذہین تو میں بھی ہوں، جتنے ذہین امام حنیفہ تھے اتنا ذہین تو میں بھی ہوں، کیونکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے نا۔ تو میں نے ان کی بات تو سن لی، ایک دو لکمے لے کے جب بات ذرا مطلب تھوڑی دیر ہو گئی تو میں نے ان سے اچانک پوچھا کہ جی مجھے آپ بتائیں گے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رکعت مکمل ہونے کے لیے قرآن پاک کی کم سے کم کتنی مقدار ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے؟ ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، پانچ لفظ، دو لفظ، ایک لفظ، مقدار کیا ہے جس سے کہ قرآن مکمل ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اتنا تو پتہ ہے نہیں کہ نماز کی مقدار کے لیے قرآن کی مقدار کتنی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اتنا ذہین ہوں جتنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھ لگی کہ میں کتنا جاہل ہوں، یہ بھی مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں، ورنہ تو انسان اپنے آپ کو عالم سمجھتا رہتا ہے۔ تو یہ فکر جو ہے جب تک پاک نہیں ہوگی یہ نقصان دہ ہوگی، اور اگر پاک ہو جائے گی تو یہی فکر معرفت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے آج کی جو حکم ہے وہ ہے الفکرۃ سیر القلب فی میادین الاغیار، قلب کا سیر کرنا مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے۔ یعنی ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو، اس لیے کہ ہماری عقل اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کو سمجھ سکے۔ ہاں مخلوقات میں غور کریں گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سنار کے ترازو پہ کوئی ہمالیہ پہاڑ کو تولنا چاہے تو اس کو بے وقوف ہی کہیں گے نا، کہ پاگل ہے، یہاں تو تولے کا سامان ہوتا ہے جس کو تولتے ہیں، اور کو ہمالیہ تو لاکھوں ٹن سے بھی زیادہ، تو سنار کے ترازو پہ تول ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالی کی ذات اتنی بڑی ہے ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، دماغ سے ہی بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات میں غور کرنے کی بجائے ہمیں مخلوقات میں غور کرنا، اللہ نے جو تخلیق کیا، جو پیدا کیا، اسی لیے جو مخلوق میں غور کرتا ہے تو یہ اولو الالباب کی پہچان ہوتی ہے، عقل مندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے آسمان پہ نظر دوڑائی تو اس کو ستارے چمکتے نظر آئے، تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اس آیت کے پڑھنے پر اللہ نے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، کیونکہ اس نے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا کہ اللہ کتنے بڑے۔ تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے، کثرت سے ذکر کریں گے تو سوچ پاک ہو جائے گی، اور جب سوچ پاک ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے معرفت کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ شیخ ضرور کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفکرۃ انبعاث القوۃ ادراکیۃ فی عالم الغیب والشہادہ لیدرک حقیقت الاشیاء علی ما ہی علی ومن وجد ذلک فہو عارف۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی فکر دیتا ہے کہ جو نتیجے تک پہنچ جاتی ہے وہ بندہ عارف ہوتا ہے، یعنی اس کو معرفت مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے تمام کائنات آیت ہے اور فکر کا محل ہے، چنانچہ ابن عباس لانو کی ایک حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ اتت قریش الیہود فقالوا ما جاءکم موسیٰ من الآیات قالوا اصاہ ویدہ بیضاء للناظرین۔ قریش یہود کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نشانیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اصا تھا اور ید بیضا تھا، یعنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس سے روشنی نکلتی۔ وَأَتَوُ النَّصَارَى فَقَالُوا كَيْفَ كَانَ عِيسَى فِيكُمْ، پھر انہوں نے نصارہ سے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان کرو، انہوں نے کہا کہ یُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اندھے کو بینا کر دیتے تھے، برس والا جو مریض ہوتا تھا اس کے برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ فَأَتَوُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فَقَالُوا، پھر انہوں نے کہا، اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، ہمارے لیے دعا کیجئے یہ جو صفا پہاڑ ہے نا اس کو اللہ سونے کا بنا دے۔ قریش نے یہ مطالبہ کیا، چنانچہ فدعا ربہ، نبی علیہ السلام نے رب سے دعا کی تو اس کے جواب میں فنزلت، قرآن پاک کی آیت اتری، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، گویا اس آیت کا اترنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے پوری کائنات کو محل فکر بنا دیا، تو ہمارے لیے صرف عصا اور ید بیضا نہیں ہے، کائنات کی ہر ہر چیز میں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر ہے پوری کائنات، اور انفس کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہے، ہم باہر بھی نشانیاں دکھائیں گے اور اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا، پھر جب یہ حقیقت کو نہیں مانیں گے تو ہم کائنات کی وساط کو لپیٹ دیں گے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اس وقت کیسے نشانیوں کو کھولا ہے، ہر دوسرے دن چوتھے دن سائنس شریعت کی کسی نہ کسی بات کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں جو بات آج سے اتنے سو سال پہلے کہی گئی تھی اب وہ سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ تفکر افضل عبادت ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے الفکرۃ فی نعم اللہ، فکر جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، من افضل العبادہ افضل عبادت ہے۔ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ام دردار لانا سے پوچھا ما کان افضل عبادت ابی الدرداء، کہ ابو دردار لانو کی افضل عبادت کیا تھی، کون سا افضل عمل ابو دردار لانو کیا کرتے تھے، ام دردار نے جواب دیا التفکر والاعتبار، کہ وہ تفکر کرتے تھے یعنی اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے تھے۔ ان کے حالات زندگی پڑھ کے بھی لگتا ہے کہ ابو ذر لانو کوئی نقشبندی مزاج والے بزرگ تھے، خاموش رہتے تھے اور اللہ تعالی کی تخلیقات پہ غور کرتے تھے، تفکر تھا ان کے۔ حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان من افضل العمل الورع والتفکر، کہ افضل عمل ہے ورع یعنی تقوی اور اللہ کی مخلوقات میں غور و خوض کرنا۔ خادم نظم سرخانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو آدمی ایسے تھے جن میں سے ایک مسلسل ایک سال تک سجدے میں پڑا رہتا تھا اور دوسرا دو سال تک سجدے میں رہتا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی فکر و مشاہدہ ان دونوں کی سال دو سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، یعنی ایک ساتھ کی جو تفکر ہوگا وہ ان کی سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے ایک خبر ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلت، ایک ساعت کا تفکر پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور ایک جگہ فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ، ستر سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک ساعت کا فکر کرنا. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فکر جنت کا طریقہ ہے، وطول الفکر دلیل علی طریق الجنت، جس بندے کی سوچ پاک ہو جائے اور اس کو ہر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں اور اللہ کی عظمتیں نظر آئیں تو یہ تو جنت کا راستہ ہے جو اس بندے کو نصیب ہو گیا ہے. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے یہ سنا کہ ان ضیال ایمان اور نور الایمان التفکر، کہ ایمان کی روشنی وہ تفکر ہے، سوچ ہے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اذا المرء کانت له فکرت ففی کل شیء له عبرت، کہ جب آدمی کی فکر پاک ہو جاتی ہے نا تو ہر ہر چیز میں اسے عبرت ملتی ہے، وہ لیسن لیتا ہے، سبق پکڑتا ہے، ہر چیز اسے اللہ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے، اللہ کی عظمت یاد آتی ہے. اس لیے سائنس کے میدان میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ if you want to know God go in the detail، اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں نا تو ہر چیز کی ڈیٹیل میں جائیں. جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ کا دل پکارے گا کہ واقعی یہ اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استعینوا علی الکلام بالصمت، کلام کے اوپر مدد چاہو خاموشی سے، یعنی یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی تو فوراً بول پڑے، خاموش رہو، پہلے تولو اور پھر بولو، بعد میں بولو. وعلی الاستنباط بالفکر، اور استنباط کی مدد حاصل کرو فکر کے ذریعے سے، غور و خوض کے ذریعے سے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں منا کے میدان میں تھا اور میرے علم میں یہ بات آتی تھی کہ مدینہ طیبہ میں ایک عالم ہیں جن کو امام مالک کہا جاتا ہے اور وہ بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. تو میرے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کی کبھی زیارت کروں، مگر میرے پاس وسائل نہیں تھے. میدان میں، منا کے میدان میں ایک بوڑھا مجھے ملا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ میں نے بلا تکلف کہا بہت اچھا. اس کے تھیلے میں جو کھانا تھا نا اس نے دسترخوان بچھا دیا اور کھانا اوپر رکھ دیا، میں نے بھی بلا تکلف کھانا شروع کر دیا. تو وہ بوڑھا میری طرف دیکھ کے کہنے لگا اے نوجوان تو مجھے قریش میں سے نظر آتا ہے. قریشی ہے؟ کہاں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ جو قریش ہوتے ہیں نا یہ دعوت قبول کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے اور کھانے پینے بھی تکلف نہیں کرتے. پھر وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا. باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو دل میں ایک خیال تھا جو بار بار ستا رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ امام مالک کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اور تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ہم جب آئے تھے نا تو ہمارے گروپ میں ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی سواری خالی جائے گی، تو ہم تمہیں وہ سواری آفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، سواری مل جائے گی تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں ان کے ساتھ سفر میں چل پڑا. فرماتے ہیں ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا. 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، اس قدر ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے لگ گئے اور ایک بندہ جو قد میں لمبا سا تھا اونچا سا تھا وہ بیٹھا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہیں. ان دنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو املا کروا رہے تھے. املا کہتے ہیں کہ استاد حدیث پڑھتا ہے اور شاگرد اس کو لکھ لیتے ہیں. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کی روایت کرتے تھے اور شاگرد حدیث لکھتے تھے. سب کے پاس کاغذ قلم ہے. فرماتے ہیں جب میں نے سب کو دیکھا کہ بھئی یہ حدیث لکھ رہے ہیں تو میرے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی حدیث سن کے لکھوں املا کروں. میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا. اچانک میری نظر پڑی تو میرے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا. میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس کو اپنے خیال میں گمان میں اس کو میں نے قلم سمجھا اور اپنی ہتھیلی یوں کر دی اور ہتھیلی کے اوپر میں نے اس قلم سے گویا لکھنا شروع کر دیا. تشبہ بالطلباء کہ طلباء سے میرا تشبہ ہو جائے مشابہت ہو جائے. وہ بھی لکھ رہے ہیں میں بھی لکھ رہا ہوں. چنانچہ میں کبھی کبھی وہ تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا جیسے سیاہی لگاتے ہیں اور اپنی انگلی پر اپنی ہتھیلی کے اوپر میں وہ حدیث لکھتا. امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان تنکے کے ساتھ کچھ ہتھیلی پہ لکھ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے احادیث کا سنانا ختم کیا تو طلباء اٹھے کہ وہ وضو کرے اور نماز میں شریک ہو. میرا وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا. جب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ نوجوان یہی بیٹھا ہے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا اے نوجوان تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی جو آپ حدیث سنا رہے تھے میں وہ لکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہاتھ دکھاؤ. ہتھیلی دیکھی تو اس پر تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کا یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں, میرے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا. میں نے طلباء سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تنکے کو قلم سمجھ لیا تھا اور اپنی ہتھیلی پر اس کو لکھ رہا تھا. حقیقت میں تو میں اس کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا. تو جتنی حدیثیں آپ نے سنائی ہیں وہ میرے دل پر لکھی گئی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے سمجھا اچھا اگر ایسا ہے تو جو میں نے احادیث سنائی ہے ان میں سے آدھی سنا دو تو میں تمہیں سمجھوں کہ تم بھی واقعی کوئی ذہین لوگ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث انہوں نے اس منزل میں لکھوائی تھی اس مجلس میں میں نے شروع سے لے کے آخر تک تمام احادیث سنا دی. ایسے تو طلباء ہوتے تھے کہ استاد سناتا تھا اور وہ اپنے دل پہ لکھ لیا کرتے تھے, یاد ہو جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ جب میں نے ساری احادیث سنا دی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میرے ساتھ ایک انس محسوس ہونے لگا, محبت محسوس ہونے لگی. اے نوجوان تمہیں تو اللہ رب العزت نے بڑی ذہانت سے نوازا ہے, نیکی تقویٰ سے نوازا ہے. پھر امام صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جی میرا تو کوئی واقف نہیں ہے. امام صاحب نے کہا چلو پھر میرے ہاں آ جاؤ اور مہمان ٹھہر جاؤ. امام شافعی رحمۃ اللہ سناتے ہیں میں چلا گیا. اب اللہ کی شان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیٹیاں تھیں اور دونوں عالمہ تھیں, اور جب امام مالک حدیث پڑھاتے تھے تو ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا, پردے کے پیچھے وہ بیٹھتی تھی, اور عبارت پڑھنے والا مرد اگر غلطی کرتا تھا تو اس کی غلطی کئی مرتبہ وہ بچیاں نکالتی تھیں, اتنی عالمہ تھی بڑی. تو وہ آواز پیدا کرتی تھی, یعنی لکڑی کی آواز پیدا کرتی تھی, بولتی نہیں تھی تاکہ آواز نہ جائے. ان کی آواز سے امام مالک کو پتہ چل جاتا تھا کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے, تو وہ دوبارہ پڑھواتے تھے اور بتاتے تھے یہ غلطی ہے. اتنی عالمہ بچیاں تھیں وہ دونوں. تو امام صاحب نے جا کے ان کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے, اتنا نیک متقی ہے اور ایسی قوت حافظہ ہے کہ اس نے ساری احادیث یاد کر لی. تو ان بچیوں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور رات کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ کو کھانا دیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے پورا کا پورا کھانا جو تھا نا وہ سارا ہی کھا لیا, کچھ بھی باقی نہیں بچا. پھر جب سونے کا وقت آیا تو بستر بنا ہوا تھا, بچیوں نے ایک لوٹے میں پانی بھر کے وہ بھی ساتھ رکھ دیا کہ بھئی یہ بزرگ ہیں رات کو اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے اور ان کے لیے پانی موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ وضو کر لیں. اب جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ مسجد میں آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی میری بیٹیوں کو تو ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ میں نے تمہاری تعریف کی اور میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ جی کیسا اللہ کا ولی کہ جو کھانا دیا اس نے پورا کا پورا ہڑپ کر لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچایا. یہ بھی اولیاء کی صفت کے خلاف ہے. اور دوسری بات کہ ہم نے تو لوٹے میں پانی بھر کے رکھا تھا کہ تہجد پڑھیں گے اور لوٹے کا پانی استعمال ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے فجر کے بعد کیسے پڑھی بھائی بغیر وضو کے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو کھانا آپ نے پیش کیا وہ اتنا حلال تھا کہ میں نے لقمہ لیا تو میرے دل میں اس کا نور محسوس ہوا اور میں نے چاہا کہ یہ پورا کا پورا نور میں اپنے دل میں سمیٹ لوں، اس لیے میں نے پورا کا پورا کھانا کھا لیا. پھر کہنے لگے کہ اس کھانے کی برکت ایسی تھی کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹا تو ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی. انس لانو کا ایک بھائی تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا تھا، وہ مر گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغی، اے ابا عمیر تیرے ساتھ پرندے نے کیا کیا، تیرے پرندے کا کیا بنا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پاک پہ غور کرتا رہا کہ دوسرے بندے کو کنیت سے بھی خطاب کیا جا سکتا ہے اور بچوں کے ساتھ ایسا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو بات یہ تھی کہ میں بستر پر تو لیٹا مگر مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں نے اس ایک حدیث میں سے 25 مسائل کا جواب نکال لیا. ایک حدیث پاک میں سے، حالانکہ چند الفاظ ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغی، اتنے سے کلام سے میں نے 25 مسائل کا جواب نکال لیا. یہ غور و فکر ہے کہ پوری رات ان کو نیند بھی نہیں آئی اور وہ اس حدیث پاک میں غور کرتے رہے اور انہوں نے مسائل کے جواب نکالے. اور پھر کہا کہ حضرت کیونکہ میری تو آنکھ ہی نہیں لگی تو میرا تو جو عشاء کا وضو تھا وہی برقرار رہا، مجھے وضو رینیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کر دی. یہ غور و فکر ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک آدمی ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سویا تو وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ کا میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کاغذات تھے، یعنی نوٹس بنے ہوئے تھے، وہ کھولتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے اور پھر پڑھنے کے بعد لائٹ آف کر کے بند کر کے پھر لیٹ جاتے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، پھر لائٹ جلاتے تھے اور پھر کچھ پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. ساری رات اسی طرح ہوتا رہا. صبح کے وقت میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی نیند کیسی تھی؟ ہر چند منٹ کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، لائٹ جلاتے تھے، پھر کچھ دیکھ کے لیٹ جاتے تھے. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے کاغذات پر جو لکھا ہوا تھا میں اس کو پڑھتا تھا اور جب لائٹ بند کر دیتا تھا تو اس وقت میں اس کے اندر غور و فکر کر رہا ہوتا تھا، میں تو پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا. یہ فقہا حضرات تھے جن کو اللہ نے ایسی فکر عطا کی تھی کہ جو ایک ایک آیت کو پڑھ کے اس میں سے 100 سے زیادہ مسائل کا حل نکال لیتے تھے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وضو کا تذکرہ ہے، فقہا نے اس ایک آیت میں سے تقریباً 125 مسائل کا جواب دیا ایک آیت میں سے. یہ وہ فکر ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. مگر یہ فکر سلامت تب ہوتی ہے جب انسان ذکر کرے گا. اگر ذکر نہ کیا ہو تو پھر یہ فکر انسان کو گمراہ کرتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ فکر سلیم تب ہوگی جب انسان نے ذکر کثرت سے کیا ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں پہلے کثرت ذکر کا تذکرہ ہے، بعد میں فکر کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں الفکرۃ سراج القلب فاذا ذهبت فلا اضاءت له، فکر قلب کا چراغ ہے، جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی. چنانچہ جنید رحمت اللہ فرماتے تھے کہ دنیا میں بہترین مجلس وہ ہے جس میں اللہ کی توحید پر انسان غور کرے. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد شرف الآخرت والیکثر من التفکر، کہ جو آدمی آخرت کا شرف حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں زیادہ غور و خوض کرے. آج ہماری فکر چونکہ گندی ہے لہذا ذرا ہم سوچتے ہیں تو ہمیں گناہوں کے خیال آتے ہیں، نفسانی شیطانی شہوانی خیال آتے ہیں. یہ فکر کی گندگی کی دلیل ہے. ذکر سے اس فکر کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اس فکر میں اللہ کی عظمتوں کی باتیں آئیں گی، اللہ کی معرفت کی باتیں آئیں گی، اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عارف بناتی ہیں. حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فکر آئینہ ہے جس میں تو اپنی نیکی اور اپنی برائی کو دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. پھر فرمایا کہ فکر کے 6 فائدے ہیں. طریق موصل الى رضوان اللہ و محبته، یہ اللہ کی تفریقات میں غور و خوض کرنا یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے. دوسرا انشراح للصدر، کہ اس سے انسان کو شرح صدر مل جاتا ہے. یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان کو شریعت کے اندر جو شبہات ہوتے ہیں نا وہ نہیں رہتے، بلکہ شریعت کے بارے میں دل کھل جاتا ہے انسان کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو حضرت کے ناشین جانشین تھے، ایک مرتبہ اپنے مدرسہ میں تشریف فرما تھے تو ایک فرنگی آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا. وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کیا مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، ان کو جغرافیہ پڑھائیں، ان کو میتھمیٹکس پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، تو ان کی سوچ وسیع ہو جائے گی. آپ کے مدرسوں میں تو یہ سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے تو آپ کے بچوں کی سوچ وسیع نہیں ہوتی، اور دیکھو یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس کو میں سائنس پڑھا رہا ہوں اور میرے بچے کی سوچ بہت وسیع ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس بچے کو بلایا، انگریز کے بچے کو، اور فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سامنے کیا ہے. اس نے کہا جی تالاب ہے، پانی کا، وضو کا تالاب تھا. فرمایا اچھا بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں. اب وہ انگریز کا بچہ حیران، کیا بتائے؟ کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے پیالے پانی ہیں. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ہم عمر ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا تھا نا اس کو بلایا. یہ جو مدرسے کے طلبا ہے نا یہ منطق پڑھتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں. اس کو بلا کے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ پانی کا تالاب ہے. فرمایا بتاؤ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں. اس نے کہا حضرت اگر پیالہ تالاب کے برابر ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، آتا ہے تو دو پیالے پانی ہے. تو انسان کی سوچ جب سلیم ہو جاتی ہے نا پھر اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اس کے سامنے آتی ہے، اللہ کی کبریائی اس پر کھلتی ہے، اور یہ ہے جو معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے. تو ہم ذکر کی کثرت سے اپنی فکر کو پاک کریں اور اس پاک فکر کی برکت سے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. یہ ہمارے سلوک کی ترتیب ہے. پہلے لطائف کے اسباق ہیں، اس میں ذکر کی کثرت کی جاتی ہے، تو ذکر کی کثرت سے پھر انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، پھر 10 کے اوپر جتنے اسباق ہیں وہ فکر کے اسباق ہیں، اور ان اسباق سے انسان کو پھر اللہ کی معرفت ملتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری فکر کو سلامتی عطا فرمائے، اس کو پاک فرما دے، ہمارے من کو پاک کر دے. علامہ اقبال نے کہا کہ کفر کے بارے میں کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک. واقعی جب باطن پاک نہ ہونا پھر سوچ گندی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے دور لے جاتی ہے بندے کو، اور جب من پاک ہوتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال پوچھا گیا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں، مگر وہ مسئلہ سب کے سامنے کر کے ان کو کنفیوز کرنا مناسب نہیں. انشاءاللہ علماء کی مجلس میں جب چند علماء قریب آئیں گے تو میں کسی مجلس میں اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ کھول دوں. جزاکم اللہ خیر. ربی العالمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا جعلنا فی ثنا ربنا فی ثنا ربنا ہمارے ہم آپ کے مسکین بننے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. پروردگار عالم ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کو منور فرما، جتنے لطائف ہیں اللہ سب کو نور سے منور فرما. اے مالک ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کے اسباق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنے معرفت حاصل کرنے والے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اے اللہ ان دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اے اللہ اپنی محبت کی لذت عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.